الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ سیر گاہ نہیں، یہ آرام گاہ نہیں۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراہ گاہ بنا لیا ہے، اگرچہ کہ یہ امتحان گاہ تھی۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہو، کیونکہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اگر ہمارے اندر بندگی نہیں ہوگی تو سراسر گندگی ہوگی۔ جو بندہ نہیں ہوتا وہ جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کری۔ ہر چیز کا ایک گول آف لائف ہوتا ہے، ایک پرپز آف لیونگ ہوتا ہے، ایک مقصد زندگی ہوتا ہے۔ جب وہ چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کی جاتی ہے، اور جب وہ اس اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ بات ہم دنیا کے معاملات کے اندر بخوبی سمجھتے ہیں۔ جب کوئی دکاندار اپنی دکان لگاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لگانے کا مقصد پروفٹ کمانا ہے، منافع کمانا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے دکان کے اندر وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، اپنا ذہن استعمال کرتا ہے، اپنی سوچیں، اپنی فکریں استعمال کرتا ہے۔ اور جب وہ اتنی ساری محنتوں کے بعد دیکھتا ہے کہ اب میری پروڈکٹ کا مارکیٹ کے اندر سیزن آ گیا ہے، تو اس کے بعد اس کو اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا، اس کو اپنے گھر واپس جانے کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ صبح کو وہ جلدی دکان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رات کو دیر دیر سے دکان سے نکلتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری دکان کا مقصد پروفٹ کمانا ہے اور یہ میرا سیزن ہے پروفٹ کمانے کا۔ اس سیزن کو اگر میں نے ہاتھ سے جانے دیا تو میری دکان کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا۔ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے تو وہ انویسٹمنٹ مجھے خسارے میں لے جائے گی، دکان میری بیکار ہو جائے گی۔ کیوں میں نے اتنی زیادہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کری، اپنا ٹائم لگایا، اس کے اندر پروڈکٹس لا کر کے رکھی، اگر اس کے اندر سے مجھے منافع ہی نہیں ہوا تو پھر فائدہ کیا اس دکان کا۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم، اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ امتحان کے اندر اچھے نمبر لے کر کے آنا۔ تو جب امتحان کا سیزن آتا ہے، ششمائی امتحان، سہمائی امتحان اور فائنل ایگزام جو ہوتے ہیں قریب آنے لگتے ہیں، تو وہ اپنی پڑھائی کے اندر لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی صبح نہیں دیکھتا، اپنی شام نہیں دیکھتا، راتیں تک نہیں دیکھتا، راتوں کو جاگ جاگ کر کے پڑھائی کرتا ہے۔ اس کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا، اس کی امی اس کے کمرے کے اندر سٹڈی ٹیبل کے اوپر ہی کھانا پہنچا دیتی ہیں۔ ایک اچھا پڑھنے والا طالب علم اس طریقے سے پڑھتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو پیچھے کر دیتا ہے اور پڑھائی کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو جب تک کوئی اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتا ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ بطور طالب علم پھر اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کی سب واہ واہ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو آگے رکھا اور اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی مثالیں ہم اور بھی لیولز کے اوپر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے حضرت نے یہ مثالیں بیان فرمائی آپ کے سامنے، بس ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر ایک بلب خرید کر کے لاتا ہے۔ وہ بلب ایک نازک سی چیز ہوتی ہے، اگر بچے اس سے کھیلیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہے کہ اس بلب کا خیال رکھنا، اس کو احتیاط سے رکھنا اور اپنے بچوں کو بھی اس سے نہیں کھیلنے دینا۔ حالانکہ اپنے بچوں کی تفریح کا ہر ایک کو خیال ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ ہاں بچے انجوائے کریں، لیکن یہ بلب اس سے انجوائے کرنے سے بیوی کو منع کرتا ہے کہ بچوں کو انجوائے نہ کرنے دینا. پھر وہ کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد باہر آتا ہے تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسی بچے کے ہاتھ میں یہ بلب ہے تو وہ اپنی بیوی پہ ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بچوں سے اس کو دور ہٹا کر کے رکھنا، بچوں کو کھیلنے نہ دینا. بیوی پہ ناراض ہو رہا ہے، بچوں پہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، تم کو منع نہیں کیا کہ یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ٹرائی کوئی تھوڑی ہے، یہ بلب ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ اس بلب کو پرانے بلب سے چینج کرنا چاہتا ہے جو کہ فیوز ہو گیا تھا، اس بلب کو اس نے دیوار کے اندر لگایا، چھت کے اوپر لگایا، اور انسٹنٹلی تھوڑی دیر کے بعد انسٹنٹلی وہ بلب فیوز ہو گیا. تو اب اس بلب کو وہ وہاں سے اتارتا ہے اور اتار کر کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے. یہ وہی بلب تھا جس کی وجہ سے یہ اپنی بیوی پہ ناراض ہو رہا تھا، یہ وہی بلب تھا جس کی وجہ سے اپنے بچوں پہ ناراض ہو رہا تھا. لیکن جب اس بلب نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا جو کہ ہوتا ہے روشنی دینا، تو اسی بلب کو اٹھا کر کے اسی شخص نے ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا، کوئی وقت نہیں رہی اس کی نظر کے اندر اب اس بلب کی. اسی طریقے سے ایک شخص گلاب کا پودا گھر کے اندر لے کر کے آتا ہے اور اس کو اپنے ڈرائنگ روم کے انٹرنس کے اوپر رکھتا ہے، اس کے اندر اگر چند اچھے اچھے پھول کھل جائیں تو وہ بیوی کو کہتا ہے کہ اس گلاب کے پھول کا خاص خیال رکھنا، بچوں کو اس پھولوں کو توڑنے نہ دینا، اس لیے کہ مہمان آئیں گے تو ان کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے، ہمارے گھر کی زینت بنیں گے یہ پھول. لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر اس پودے کے اندر کیڑے لگ جائیں اور اس کے پھول جھڑ جائیں، اس کی پتیاں خراب ہو جائیں، اس کی ٹہنیاں سوکھ جائیں، اب یہی شخص اسی گلاب کے پودے کو اٹھا کر کے ٹریش کین کے اندر پھینک دیتا ہے، اب اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس کی نظروں کے اندر. ایک اور مثال ہمارے حضرت نے دی تھی کہ ایک شخص جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں، گائیں پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، تو جو لوگ گائیں پالتے ہیں وہ گائیں کا بہت خیال کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کو وقت کے اوپر چارہ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی جو نجاست ہوتی ہے، جو گوبر وہ گائیں کرتی ہے، اس گوبر کو بھی دھوتے ہیں، اس کو گوبر کبھی کا صاف رکھتے ہیں، گائے کے پاس گوبر کو بھی نہیں چھوڑتے، اتنا زیادہ اس گائے کا خیال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھائی آپ اتنا خیال اس جانور کا، حالانکہ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو انسان ہیں اور یہ تو ایک گائے ہے، چوپائی ہے. بھائی اس لیے کیونکہ یہ دودھ دیتی ہے، یہ دودھ میرے بچے بھی پیتے ہیں، میں اس کو بیچ کر کے اپنے گھر کا کام بھی چلاتا ہوں، اس دودھ سے میں مکھن بھی نکالتا ہوں، اس دودھ سے میں دہی بھی بناتا ہوں، یہ گائے میرے بڑے فائدے کی چیز ہے، تو کیوں نہ میں اس کی ضروریات کا خیال کروں، کیوں نہ میں اس کی نجاست کو بھی صاف کروں. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے اس گائے کے ساتھ، اس گائے کو قصائی کے حوالے کر دیتا ہے، قصائی کے حوالے کر دیتا ہے. اور قصائی پھر اس گائے کو پالتا نہیں ہے، قصائی کیا کرتا ہے اس گائے کے ساتھ، وہ اس کو ذبح کرتا ہے، اس کے گلے کے اوپر چھری چلاتا ہے، پھر اس کی بوٹیاں بناتا ہے اور پھر ان بوٹیوں کے کباب بناتے ہیں اور ان کبابوں کو پھر بازاروں میں بیچتے ہیں اور لوگ ان کو مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں، انجوائے کر کر کے کھاتے ہیں. تو جب تک اس گائے نے اپنی مقصد کو پورا کیا اس کی کتنی قدر کی گئی، اور جب اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو اس کی بوٹیاں بنا کر کے کباب بنا دیے گئے. اسی طریقے سے جب کوئی چیز ویلیوبل ہوتی ہے تو اس کے نقصان کا میں خیال ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس کی جان چلی جائے تو بہت شور مچ جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اگر کسی ٹریفک ایکسیڈنٹ کے اندر چند انسان ہلاک ہو جائیں تو آج کے بھی دور کے اندر ایسی ہلاکت جو ہے اس کی خبریں لگتی ہیں اخبار کے اندر، لوگ پڑھتے ہیں، لوگ عبرت کرتے ہیں، لوگ افسوس کرتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن کبھی آپ نے کسی اخبار کے اندر کوئی خبر پڑھی کہ ایک علاقے کے اندر انسیکٹیسائڈ کا اسپرے ہوا تھا اور اس اسپرے کے کرنے سے کئی لاکھ مچھر لقمہ اجل بن گئے یا کئی لاکھ مکھیاں اس دنیا سے چلی گئیں، وصال فرما گئیں؟ کبھی یہ کوئی خبر ہم نے آج تک پڑھی؟ کیونکہ مکھی مچھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ کتنی ہی بڑی تعداد میں اس دنیا سے چلی جائیں کوئی خبر نہیں لگتی، کوئی افسوس نہیں کرتا، بلکہ جن لوگوں کو ان سے نقصان پہنچ رہا تھا وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا اتنے مچھر دنیا سے کم ہو گئے. اچھا ہوا اتنی مکھیاں دنیا سے کم ہو گئیں. اس لیے کہ بے ویلیو چیز ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, کوئی قیمت نہیں ہے. تو جو بے قیمت چیز ہوتی ہے تو اس کے نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کے نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا ایک مقصد کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا اپنی کتاب کے اندر. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ما الا کلمہ حصر, پہلے نفی فرما دی کہ ہم نے نہیں تخلیق کیا جن اور انس کو, اس کے بعد پھر الا کر کے مقصد بیان فرمایا, الا ليعبدون, اس کو حصر کہتے ہیں. ہم کلمہ توحید جو پڑھتے ہیں اس میں بالکل یہی چیز ہوتی ہے, لا الہ, پہلے الہوں کی تردید کر دی, نفی کر دی, لا کی تلوار لا کر کے, لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے, یعنی اللہ کے علاوہ معبودیت کی کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے وما خلقت الجن والانس, ہم نے نہیں تخلیق کیا اپنی اس مخلوق کو جس کو کہ جن کہتے ہیں, جس کو کہ انس کہتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ ہماری مان کر کے چلیں, وہ ہماری عبادت کر کے چلیں, وہ نمازیں بھی پڑھیں, جب روزے کا وقت آئے وہ روزہ بھی رکھیں, جب حج کا وقت آئے تو وہ حج کریں, جب زکات دینے کا وقت آئے تو وہ زکات کریں, جب ہمارے دوسرے احکامات کو پورا کرنے کا وقت آئے تو وہ دوسرے احکامات کو پورا کریں, جب ہم ان کو حکم کریں کہ تم شکر کرو ہماری نعمتوں کا تو وہ شکر کریں, مان کر کے چلیں ہماری, جب ان کو حکم آئے کہ تم ڈٹ جاؤ, صبر کرو, استقامت اختیار کرو, فاستقم کما امرتا, تو وہ استقامت اختیار کریں, اطیعوا اللہ, تو وہ اللہ تعالی کی اطاعت کریں, اطیع الرسول, تو وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, وہ اولی الامر منکم, اور تمہارے درمیان جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کریں. جب ان کو حکم دیا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرو تو تم تو اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس دنیا کے اندر امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے ساتھ والوں کی زندگیوں کے اندر, کہ جو کہ ان کے تحت آتے ہیں, اس کو بندگی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اس بندگی کے لیے بھیجا ہے, لیکن ہم نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو تبدیل کر دیا, ہم نے اپنی ضروریات کو گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنے کو زندگی کا مقصد بنا دیا. گاڑی کا گاڑی ہم نے کیوں خریدی تھی؟ تاکہ اس کے اندر پیٹرول بھرواتے رہیں, پیٹرول سٹیشن پہ جاتے رہیں اور پیٹرول بھرواتے رہیں, اس لیے ہم نے گاڑی خریدی تھی. 80,000 ریال کی انویسٹمنٹ کری تھی, کسی نے 1.5 لاکھ ریال کی انویسٹمنٹ کری تھی گاڑی کے اوپر, کسی نے 40,000-20,000 کی انویسٹمنٹ کری تھی تاکہ وہ پیٹرول پمپ کے چکر کاٹتا رہے, گاڑی کے ٹنکی کے اندر پیٹرول بھرتا رہے ہر وقت. تو کیا کہا جائے گا اس انسان کو؟ پاگل کہا جائے گا, دیوانہ کہا جائے گا. اتنی بڑی انویسٹمنٹ تم نے اس کام کے لیے کری تھی؟ بھائی یہ تو ضرورت تھی گاڑی چلانے کے لیے, تاکہ تم گاڑی کو لے کر کے اپنے رشتے داروں کو وزٹ کرو, تاکہ تم گاڑی کو لے کر کے مسجد جایا کرو آسانی کے ساتھ, تاکہ تم گاڑی کو لے کر کے دفتر جایا کرو آسانی کے ساتھ, گاڑی کو لے کر کے حرمین جایا کرو آسانی کے ساتھ, اس لیے تم نے گاڑی خریدی تھی. پیٹرول کی ٹنکی بھر کر کے پھر خالی کرنے کے لیے اور بھر کر کے پھر خالی کرنے کے لیے نہیں خریدی تھی. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور باتھ روم جاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر باتھ روم جاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر باتھ روم جاتے ہیں, یہی مقصد ہے نا ہماری زندگی کا. تو زندگی کے مقصد کو جب ہم نے تبدیل کر دیا, اپنے اصل مقصد زندگی کو چھوڑ دیا, تو اس کے بعد ہماری کیا ویلیو رہ گئی؟ ڈسٹ بن ہمارا مقدر بن گیا, ٹریش کین ہمارا مقدر بن گیا, ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. اب اس ذلت اور رسوائی کو دور کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں, پانی کی کوشش کریں, جو کام بھی کرنے پڑتے ہیں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ والے کام کرنے کی کوشش کریں. تو ہمیں اپنی ضروریات کو پیچھے ہٹانا پڑے گا, جس طرح سے ایک طالب علم اپنی ضروریات کو ثانوی درجے میں رکھتا ہے, سیکنڈری ویلیو دیتا ہے, اور پرائمری ویلیو اس کی مقصد زندگی ہوتی ہے. تو مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی, اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد. تو ہماری زندگی کا مقصد یہ بندگی ہے. اسی بندگی کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ کی مرضی کو پورا کرنا, اللہ کی مرضی کو پورا کرنا. نہ ہم اس دنیا کے اندر آتے اپنی مرضی سے ہیں, نہ ہم اس دنیا سے جاتے اپنی مرضی سے ہیں. تو ان دونوں آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے نا, اس کے اندر بھی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی چلائیں. اس میں ہم نے پروردگار کی مرضی ڈھونڈنی ہے اور اس پروردگار کی مرضی پر ہی عمل کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہماری فلاح پوشیدہ ہے, اسی کے ساتھ ہماری عزت پوشیدہ ہے, ہماری بقا اس کے ساتھ پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں یا ایو الذین آمنوا ارکعوا, اے ایمان والوں رکو کرو, واسجدوا اور سجود سجدہ کرو, واعبدوا اور بندگی اختیار کرو, عبادت کرو. کیا رکوع اور سجود عبادت کے اندر داخل نہیں ہے؟ اگر یہی عبادت ہے تو پھر الگ سے عبادت کا حکم دینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ عبادت کا ایک جز ہے, یہ کامل عبادت نہیں ہے کہ صرف سجدہ کر لیا نماز کا, صرف رکوع کر لی نماز کے اندر کر لیا, بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے رہو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ, اور نیکی کے عمل بھی کرو, نیکی کے اعمال بھی کرو, کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہی اعمال کر کر کے تم کامیاب ہو سکو گے. قرآن کے اندر جا کر کے ہم اس ورڈ کو سرچ کریں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو کہ ہم نہیں سمجھتے کہ فلاح کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. یہ تو صرف ان میں سے ایک آیت ہے. تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی مقصد زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, ضروریات کو اپنا مقصد بنا لیا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے ترتیب کو بدل دیا ہے. ترتیب یہ تھی کہ ہم نے اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے, لیکن ہم نے اپنی مرضی پورا کرنا اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. دراصل یہ ضروریات زندگی کو ہم مقصد زندگی بھی کیوں بناتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلنے کے بجائے اپنی مان کر, یعنی اپنے نفس کی مان کر چلنا چاہتے ہیں. یہ جو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو کیوں پوری کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نفس کی مان کر چلنا چاہتے ہیں, اور یہ ترتیب کو بدل دینا ہے. نفس کو ہم نے دبانا تھا کہ تو اللہ کی مان کر کے چل, الٹا ہم نے نفس کو اٹھایا کہ اللہ کی ماننے کے بجائے تو اپنی مان کر کے چل, جو تیرے دل میں آئے وہ تو کر. تو یہ جو اپنی منوانے والی کیفیت ہے ہماری, جس کے اندر الا ماشاء اللہ ہم سب کے سب مبتلا ہیں, چاہے دیندار ہوں چاہے دنیا دار ہوں, سب کے سب اپنی مان کے چلنے کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ دراصل ترتیب کو بدل دینا ہے, اپنی خواہش پوری کرنا, اپنی منوانا, اور اس کے اندر کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی اپنی منوانا بھی کبھی پڑتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی اپنی نہیں منوانا پڑتا, اپنی منوانی پڑتی ہے, لیکن کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, کوئی دلیل ہونی چاہیے, جس کو سلطان کہتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کا نبی آتا ہے اس دنیا کے اندر, وہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کی منوانے کے لیے آتا ہے, لیکن بہت سارے احکام وہ خود بھی دے رہا ہوتا ہے, ہر حکم اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا ہوتا, بہت سے احکام اللہ کا نبی خود بھی دے رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کے احکام کے تابع ہوتے ہیں, لیکن وہ احکام اللہ کے نبی سے صادر ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی تو بیٹھ کر کے اپنی منوانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو, لوگوں میری مان کے چلو, لوگوں میری مان کے چلو. تو کیا وہاں پر بھی اپنی منوانا غلط ہے؟ وہاں پر دلیل ہوتی ہے اس کے پاس, سلطان ہوتی ہے اس کے پاس, اتھارٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وحی کی, تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ میری مان کر کے چلو, اور اس کی ماننے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے تو اس کی ماننی ہوتی ہے, اور اس کو اتھارٹی ہوتی ہے اپنی منوانے کی. اسی طریقے سے جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے, جو کہ اللہ کے حکموں کے تابع اپنی زندگی گزارتا ہے اور حکم دیتا ہے, وہ بھی کہتا ہے لوگوں سے, ڈیمانڈ کرتا ہے لوگوں میری مانو, میں جو آرڈر تمہارے اوپر کر رہا ہوں تمہارے اوپر واجب ہے, میری مانو, اگر نہیں مانو گے تو میں اتھارٹی کو استعمال کروں گا تمہارے خلاف, تمہیں باغی قرار دیا جائے گا, تمہیں سزا دی جائے گی, تم میری مانو. تو انسان اپنی منواتا ہے, یہ کوئی حرام نہیں ہے انڈر آل سرکمسٹینسز, بٹ دیر ہیز ٹو بی سم دلیل, کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے, کوئی پیچھے سے سپورٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. تو امیر بھی انسان ہوتا ہے لیکن وہ اپنی منوا کے چل رہا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. اسی طریقے سے علماء کرام عوام سے کہتے ہیں لوگوں ہماری مانو, ہم تمہیں جس طریقے سے دین سمجھا رہے ہیں تم اس طریقے سے دین پہ عمل کرو, تم ہمارے پاس آؤ ہم سے فتویٰ پوچھو ہم سے مشورہ پوچھو, اور جب ہم تمہیں مشورہ دیں فتویٰ دیں تو اس کو مان کر کے چلو. وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں, دو ہاتھ دو پیر دو ناک دو کان دو ایک ناک رائٹ ایک منہ, وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس جو ہمارے پاس ہوتی ہیں, وہی ایک دماغ ہوتا ہے ان کے پاس. علماء کے پاس دو دماغ نہیں ہوتے دس دماغ نہیں ہوتے, تو کیا چیز ہوتی ہے جس کی بیسس پر علماء کہتے ہیں کہ لوگوں ہمارے فتوے پر عمل کرو ہمارے حکم پر عمل کرو. نمبر ون کہ ان کا حکم اللہ کے حکم اللہ کے رسول کے حکم سے تعرض نہیں کرنا چاہیے, اور نمبر ٹو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے, وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, کہ تم علم والوں سے پوچھ کر کے چلو اگر تمہیں نہیں معلوم ہو. تو یہ مطلقاً حرام نہیں اپنی منوانا, لیکن بغیر سلطان کے اپنی منوانا بغیر دلیل کے اپنی منوانا, بس میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کسی کی مان کے چلوں اس وجہ سے میری مان کے چلا جائے, کوئی مجھے پروف کرنے کی کوشش نہ کرے کہ آپ کا اوپینین غلط ہے آپ کے, یا مجھ سے پوچھے نہ کہ آپ کی دلیل کیا ہے, بس میں نے اپنی منوانی ہے چاہے میرے پاس اتھارٹی ہو یا نہ ہو, بغیر اتھارٹی کے منوانی ہے اپنی, جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں دیا اس کے باوجود ہمیں. تو عوام آج کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہماری مان کر کے چلیں, مفتی صاحب جو فتویٰ دے رہے ہیں نا تو وہ فتویٰ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم اس پہ عمل کریں گے, نہیں ہوگا تو ہم عمل نہیں کریں گے. اسی طریقے سے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کی نہیں ماننی ہے, ہم نے تو جی ایجیٹیشن کرنی ہے ہر حال میں کرنی ہے, کیونکہ ہماری حکومت کیوں نہیں آئی یا ہماری مان کے کیوں نہیں چلا جاتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے فتنہ اور فساد دنیا کے اندر برپا ہوتا ہے. تو یہ اپنی منوانا یہ بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی سٹینڈرڈ کے یہ ترتیب کو بدل دینے کے مترادف ہے. نہ ہم اس کے اندر آخرت کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر میں مان لوں گا یا اگر میں مان لوں گی تو اس کے اندر میرے آخرت کا فائدہ ہے دوسروں کی آخرت کا فائدہ ہے, ہم نہ آخرت کا فائدہ دیکھتے ہیں نہ ہم کوئی امت کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ جی امت کا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں گا نا اپنا اکیلے بغیر کسی اتھارٹی کے بغیر کسی جماعت کے بغیر کسی علم کے, جس جماعت کے پاس اللہ تعالیٰ کی برہان ہوتی ہے علماء حق کی جماعت ہوتی ہے, وہ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کسی دلیل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, وہ ایک متفقہ کسی بات کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں تو کسی دلیل سے فیصلہ دیتے ہیں, اور کوئی اکیلے صاحب کھڑے ہو جائیں اور اس فیصلے کے خلاف بات کرنا شروع ہو جائیں اس سے امت کو انتہا درجے کا نقصان پہنچتا ہے. اس طریقے سے نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی اکیلا, ید اللہ علی الجماعۃ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کوئی اکیلا کھڑے ہو کر کے اس طرح سے اپنی منطق دکھانا شروع کر دے تو اس سے فائدہ کم ہوتا ہے اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ چپ بیٹھا رہے یا ایک پراپر طریقے سے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرے, لیکن بس نہ امت کا فائدہ دیکھنا ہے نہ جماعت کا فائدہ دیکھنا ہے نہ کسی کا فائدہ دیکھنا ہے, بس جی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے میری جو اوپینین ہے نا وہ ساری دنیا کو پتا ہو جانی چاہیے کسی طریقے سے. نہ اس کے اندر ہم ملک و قوم کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ جی ملک کے اندر ایک امن و سکون کا ایک بہرحال ماحول ہے بہتر ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں کو نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کتنا کیوس پھیلا ہوا ہے کسی کی جان محفوظ نہیں ہے, ان جنرل اتنا برا حال ہو چکا ہے, لیکن بس ہماری مرضی کی حکومت کیوں نہیں ہے, ہم نے ایجیٹیشن کرنی ہے ہم نے دھرنا دینا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے, نہ علماء کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں نہ بزرگوں کس کے مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں, بس دماغ کے اوپر ایک خناس سوار ہوتا ہے ایک گرمی سوار ہوتی ہے اس گرمی کے تحت جو ہم ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہمارے پاس کس طریقے سے کام کرنا ہے کیا سلیقہ ہے کیا طریقہ ہوتا ہے ریزلٹس اچیو کرنے کا. اسی طریقے سے گھر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے, گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دلیل دی ہوتی ہے کسی کو اتھارٹی دی ہوتی ہے, اس کا کام ہوتا ہے فیصلے کرنا, اس کا کام ہوتا ہے کہ گھر کو لے کر کے چلنا, باقی لوگ اس کا مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن اس ترتیب کو الٹنے سے گھر کے اندر بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹا جائے گا نا وہاں پر فساد پیدا ہوگا. یہ ہر لیول کے اوپر یہ فساد آج کے دور کے اندر کیوں ہے, اسی وجہ سے ہے کہ ہم بغیر دلیل کے بغیر کسی اسٹینڈرڈ کے اپنی منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہر لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈرڈ رکھے ہیں, ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں رکھی ہیں. وہ دلیل ہوگی تو ہم بات کر سکتے ہیں, وہ دلیل نہیں ہوگی تو حق پہ ہونے کے باوجود ہمیں کہا گیا چپ رہو. یہ جو چپ رہنا ہے نا, یہ بہت بڑی مصیبت ہے آج کے دور کی, یہ نہیں کر سکتے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کا حکم دیا, چپ رہنے کی نصیحت فرمائی, لیکن آج کے دور کے اندر ہم نے اپنے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں لاگو کر لی ہیں کہ پہلے تو ہم صرف زبان سے بکا کرتے تھے, صرف زبان ہماری بکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی, اب ہماری انگلیاں بھی بکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, ہر وقت بکتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ لکھ کر کے ساری دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں, یا ادھر سے کوئی بات آئی, ایک جو ہے وہ انگلی کے چند اشارے کیے اور سینڈ کا بٹن دبا دیا. یہ کیا ہے, ہماری زبانیں بک رہی ہیں. تو چپ رہنا ہمیں نہیں آتا, اور یہ اور زیادہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. پہلے جو ہے وہ ایک خط لکھ کر کے انسان ایک پیغام دوسرے مقام تک پہنچاتا تھا, اس خط کے وہاں تک پہنچنے کے اندر دن لگتے تھے, اور پھر اس کا جواب دینے کے اندر بھی بندے کو دن لگتے تھے. پھر وہ خط جو ہے وہ ای میل کی شکل اختیار کر گیا, اب ای میل کے اندر خالی جو ہے وہ انگلیوں کے ذریعے سے ایک پیغام لکھا اور سینڈ کا بٹن دبایا, دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ گیا. اس کے بعد پھر چیٹ پروگرامز آ گئے, پتہ نہیں کتنے سارے چیٹ پروگرامز آ گئے تھے انٹرنیٹ کے اوپر. ان چیٹ پروگرامز کے اوپر لوگ لگے ہوئے ہیں, بولے جا رہے ہیں, انگلیوں سے بولے جا رہے ہیں, کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. ایس ایم ایس کا سسٹم آ گیا, میسجز مستقل ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں. اور آج کے دور کے اندر فیس بک ہر وقت لائک, ڈس لائک, ہر وقت انگلی چل رہی ہے, انگلی کی زبان چل رہی ہے. واٹس ایپ کے اوپر ہر وقت انگلی کی زبان چل رہی ہے, بلکہ اس کے اندر تو ریکارڈ کر کے میسج بھیجنے کا بھی آ گیا, تو یہ والی زبان بھی دوبارہ سے استعمال میں آنی شروع ہو گئی ہے. تو چپ کیوں نہیں رہ سکتے ہم, خاموش کیوں نہیں رہ سکتے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا ہے, کہ کوئی چیز آئے اور بہت دل چاہ رہا ہے کہ جی میں اس کو آگے بھیجوں, نہیں, اس کے اندر فائدہ پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے, کیا فائدہ ہے اس کے اندر آگے بھیجنے کا, فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا, بس ہم نے سینڈ کا بٹن دبانا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے. یہ جو ہتھیار ہے نا, یہ شاید جان لینے کے ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے, اس لیے کہ یہ اس ہتھیار کو جو ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے کسی کا دین خراب ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے سے کسی کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے, کسی کا ایمان خراب ہو سکتا ہے, ہمارے اس ہتھیار کے ذریعے سے, جو کہ زبان کا ہتھیار یا انگلیوں کا ہتھیار, آج کل انگلیوں کی زبان کا ہتھیار جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور کتنا خطرناک ہتھیار ہے. گن چلانے کے لیے تو پہلے ٹریننگ لینی پڑتی ہے, اٹھانا پڑتا ہے, وزن ہوتا ہے اس کے اندر, بارود خریدنا پڑتا ہے, اس کو کہیں مینٹین کرنا پڑتا ہے, اتنا مشکل ہوتا ہے وہ ہتھیار کسی کی جان لینے کے لیے. لیکن یہ ہتھیار ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر بڑے کے ہاتھ میں, اور کوئی وزن نہیں ہے اس کا, کوئی اس کو چلانے کے اندر نہیں جاتا, اور وہ ہتھیار ہم مستقل چلا رہے ہوتے ہیں, مستقل یہ ہتھیار چل رہا ہے ہمارا, سوچتے نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہے کہ کیا چیز بھیجنی ہے کیا چیز نہیں بھیجنی ہے. تو بس اپنی مان کر کے چلی جائے. تو یہ مزاج ہے ہمارا, یہ بن چکا ہے, اب اس مزاج کو ہمیں تو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جن کا یہ بن چکا ان کو یہ مزاج تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ابھی بڑی ہو رہی ہیں, ان کا یہ مزاج ہم نے ابھی سے نہیں بننے دینا ہے. اپنی منوا کے چلنے والا مزاج, ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں جب ان کی میں کو ہم پرورش دے رہے ہوتے ہیں, ان کی میں کو جوان کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خواہشات پوری کر کر کے ان کا بھی مزاج بن جاتا ہے, بس میری مان کے چلا جائے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ تو میں آسمان سر پہ اٹھا لوں گا, سب کی ایسی کی تیسی. اور یہ کون مزاج بنا رہا ہوتا ہے؟ یہ ماں باپ مزاج بنا رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سننے کی سکت نہیں ہوتی کہ کوئی میری کسی بات کے اوپر نہ کر دے, نہیں, ہاں, آئی ڈونٹ ٹیک این نو فار این آنسر. یہ نو کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کی طرف دھکا دے رہے ہوتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے. اور پھر جب وہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے کرتوت دکھاتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا. تو دین جو ہے نا, یہ ماننے کا نام ہے, یہ چند ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے. ہم ٹکرے مار مار کے سمجھتے ہیں ہم کامل دین پہ عمل کرنا شروع ہو گئے اور ماننے کا مزاج ہی نہیں ہوتا ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. الفاظ پہ غور کریں اس حدیث کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا حق پر ہونے کے باوجود حق کو چھوڑ دے, نہیں, حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں, جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں. یعنی اس صورت میں جبکہ آپ واقعی حق پر ہیں, اس صورت میں بھی ہمارا دین کیا تعلیم دے رہا ہے کہ تم جھگڑا چھوڑ دو, حق مت چھوڑنا, حق کو باطل مت کہنا شروع ہو جانا, باطل کو حق مت کہنا شروع ہو جانا. یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے ہمارے درمیان. ہم یا تو اتنے اڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یا ہم اتنے گر جاتے ہیں کہ ہم حق کو باطل کہنا شروع ہو جاتے ہیں, یا باطل کو حق کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا. بھائی دین کو چھوڑنے کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے یہاں پر, حق کو چھوڑنے کے لیے سچ جو ہے وہ سچ ہے. آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں سچ کو؟ سچ کو نہ چھوڑیں, آپ دین کو نہ چھوڑیں. جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اس عقیدے کو نہ چھوڑیں, لیکن جھگڑا چھوڑ دیں, لڑنا چھوڑ دیں اس کے لیے, لوگوں کو مارنا پیٹنا چھوڑ دیں, لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دیں. یہ کیا جا رہا ہے, یہ تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن اس کے لیے مزاج بنانا پڑتا ہے, ماننے والا نرمی والا مزاج بنانا پڑتا ہے, جھکنے والا مزاج بنانا پڑتا ہے. حق کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا, دین مت خراب کریں, اپنا دین خراب کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا. تو ہم دو ایکسٹریمز میں نہ چلے جایا کریں, ہم نے راہ اعتدال اپنانی ہے کہ ہم نے جھگڑا چھوڑنے کی پریکٹس کرنی ہے, جھگڑا چھوڑنے کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس جھگڑا چھوڑنے کے اوپر ہمیں جنت کے اندر بیچوں بیچ مقام دلوانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو آج کے دور کے اندر نہیں, یہ جو ہم اڑ جاتے ہیں نا کہ جی میری مانو تب میں سپورٹ کروں گا, گھروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, میری مانو تب میں سپورٹ کروں گی, نہیں تو نہیں. ایسے کچھ نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں, امیر کو ذمہ داری دی ہے کہ تم یہ کام کرو. اب اگر عوام امیر کو سپورٹ نہیں کرے گی نا تو اس کے اندر کیا ہوگا, امیر صاحب تو اپنا کام نہیں کر سکتے, خلاص امیر صاحب تو نہیں کر سکتے اپنا کام. لیکن عوام کا بھی اس کے اندر نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جو ملک ترقی نہیں کر رہا ہوتا, جو فلاح و بہبود کے کام نہیں ہو رہے ہوتے, جو امن و امان کا معاملہ صحیح طریقے سے نہیں سیٹ ہو پا رہا ہوتا, تو اس کے اندر کیا امیر صاحب کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ امیر صاحب کے تو پروجیکٹس رک جاتے ہیں, لیکن امیر صاحب تو اپنے محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو تو جو اتھارٹی ملی ہے وہ تو ملی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے وہ اٹھ کر کے کہیں بھاگ تو نہیں جائیں گے, ان کے اوپر سے وہ چیز ہٹا تو نہیں جائے گی, وہ تو ان کو ملی ہوئی ہے. لیکن پس کون رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ عوام پس رہی ہوتی ہے, عوام کی جان و مال کی پھر عزت ختم ہو جاتی ہے, آبرو ختم ہو جاتی ہے, عوام جو ہے وہ فلاح و بہبود سے محروم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سپورٹ کے ذریعے سے پھر اس دنیا کے کام چلتے ہیں. امیر کو عوام کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, امیر سے مراد یہاں پر جو بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈر جس کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے جس لیول کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہوتا ہے نا, وہ نیچے والوں کے سپورٹ سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر بھی دو الگ الگ جماعتیں بنائی تھیں. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بھیجا, اس دین کے اندر دو جماعتیں الگ الگ چلتی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی الگ الگ چلتی رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی جماعتیں ختم ہو جائیں, تفریق ختم ہو جائے, ہر چیز ختم ہو جائے, سب ایک ہو جائیں, سب سیم ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر, یہ غلط فہمی ہے ہماری. یہ کافروں کا سسٹم ہے, یونیفارمیٹی والا سسٹم. اللہ تعالیٰ نے یونیفارمیٹی نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ نے ویریئنس رکھی ہے, ویریشن رکھی ہے. ہر ایک کو ڈفرنٹ بنایا, ڈفرنٹ صلاحیتیں دیں, ڈفرنٹ ابلیٹیز دیں, ڈفرنٹ مال و دولت دیا, ڈفرنٹ عقل دی, ڈفرنٹ علم دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سب ڈفرنس اس دنیا میں برقرار رہے. ڈفرنس ختم کرنے کے اوپر ایمفیسس نہیں ہے, ایمفیسس یہ ہے کہ اس ڈفرنس کے ہوتے ہوئے تم کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہو. یہ ہے اس دنیا کا مقصد. تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی تفریق ختم ہو جائے. مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر نعرے لگائے جاتے ہیں, جی سندھی مہاجر نہیں ہونا چاہیے, جی سندھی پنجابی نہیں ہونا چاہیے, جی پنجابی پٹھان نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے 100%. جو زبان بولتا ہے وہ اس زبان سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, لیکن اس کی بیسس پر عصبیت نہیں ہونی چاہیے. باطل کو حق نہیں کہنا چاہیے, کہ جی وہ تو میری زبان بولنے والا ہے اس وجہ سے وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, اس کو عصبیت کہتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ زبانیں ختم کر, جی سب کو ایک زبان بولنی چاہیے. کیوں بولنی چاہیے ایک زبان؟ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے الگ زبان بنائی ہے, ہر ایک اللہ تعالیٰ نے قبیلہ الگ بنایا ہے, شعوبا و قبائل لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ آئیڈینٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی دو جماعتیں ہوتی تھیں, ایک مہاجرین ایک انصار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل یہ کام تھا؟ یہ کہتے نہیں تم سب مسلمان ہو, کوئی مہاجر انفار کے انصار کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اب آئندہ سے ہم کوئی لفظ مہاجر استعمال نہیں کریں گے, کوئی انصار لفظ استعمال نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت اتھارٹی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت اللہ تعالی کی طرف سے ڈائریکٹ سپورٹ حاصل تھی, جبرائیل علیہ السلام کی سپورٹ حاصل تھی, اور کیا کیا سپورٹ حاصل تھی, محبوب الہی تھے. لیکن یہ تفریق ختم نہیں کری, مہاجرین مہاجرین ہی رہے, انصار انصار ہی رہے. حتیٰ کہ جب حکومت کی باری آئی تو کلیئر کر دیا گیا حکومت صرف مہاجرین کو ملے گی, انصار کو حکومت نہیں ملے گی. انصار یہ نصرت کرنے والے لوگ ہیں, یہ مدد کرنے والے لوگ ہیں, ان کو آخرت میں اجر ملے گا ان کی نصرت کا. بلکہ مہاجرین میں سے بھی صرف قریش کو ملے گی, مہاجرین میں سے بھی ہر ایک کو نہیں ملے گی, مہاجرین میں سے بھی صرف قریش کو. ایک نسلی بنیاد کے جو گروپ ہیں, نسلی بنیاد جس کو ہم بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں نا, نسلی ایک نسل قریش کی, اس کو امارت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. آخر دور کے اندر بھی امارت واپس قریش کے اندر ہی واپس آئے گی. امام مہدی جو آئیں گے نا, یہ قریش میں سے ہوں گے. تو دنیا کی امارت صرف قریش کو ملے گی, اور باقی کیا کریں گے؟ وہ ان کی مدد کریں گے, وہ ان کی نصرت کریں گے, وہ ان کو سپورٹ کریں گے. اور اس کا اجر ان کو اس دنیا میں نہیں ملے گا, اس کا اجر ان کو آخرت میں ملے گا. تو یہ جو بیوی کہتی ہے نا کہ جی میری مان کر کے چلو, میری مرضی سے چیز ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر, ورنہ تو میں نے تمہیں سپورٹ نہیں کرنا ہے, تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہوتی ہے. خالی عوام یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں, بیوی بھی دنیا خراب کر رہی ہوتی ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح عوام کو جس طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ دنیا بھی خراب کر رہی ہوتی ہے عوام, اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہر لیول کے اوپر یہ پرنسپل چلتا ہے. تو نصرت کرنے والوں کا کام ہے نصرت کرنا, اور اجر اللہ تعالی کے پاس دیکھنا. یہی ایمان ہے, یہی آخرت پر ایمان کہلاتا ہے. دنیا میں مجھے کیا مل رہا ہے, مجھے کیا آؤٹ کم مل رہا ہے, مجھے اتھارٹی دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے, میری عزت کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے, میری بات مانی جا رہی ہے کہ نہیں مانی جا رہی ہے, نہیں آخرت میں. کیونکہ آخرت میں اگر آپ پہنچ گئے جنت کے اندر, وہاں آپ کو اتھارٹی بھی ملے گی, وہاں آپ کو عزت بھی ملے گی, وہاں آپ کی ساری باتیں مانی جائیں گی, ساری خواہشات پوری کی جائیں گی ایمان کی بیسس کے اوپر. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. تو دنیا میں کوئی کام ایسے نہیں ہو سکتا کہ نیچے والے تو کہیں جی ہم نے تو مدد نہیں کرنی ہے, کنڈیشنل مدد کریں گے یا نہیں کریں گے, کر لو جو کرنا ہے, بس میری مانی جائے. تو اس طریقے سے نا ہم کچھ کہیں نہیں پہنچ رہے بیسکلی, ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آج سے کئی سال پہلے کھڑے ہوئے تھے. ظاہری طور پہ ہم نے برقعے بھی پہن لیے, ہم نے داڑیاں بھی سجا لی, ہم نے جبے بھی پہن لیے, ہم نے سب کچھ پہن لیا, ہم نے کتابیں بھی پڑھ لی, عالم بھی بن گئے. لیکن اگر یہ اندر سے چینج نہیں ہوا نا, یہ صفت چینج نہیں ہوئی اندر کی, نہ ماننے والی صفت, تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم کہیں نہیں پہنچے, کسی قابل نہیں بنے ہوئے ابھی تک. تو اس وجہ سے جھگڑے بھی کرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر جھگڑے کرو گے نا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا, اور تم آپس میں تنازع نہ کیا کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو ہماری زندگیاں اسی میں گزر رہی ہیں کہ جی میری کب مانی جائے گی, میری کیوں نہیں مانی جاتی, وہ میری مان کے کیوں نہیں چلتا, یہ کیوں نہیں کرتا, وہ کیوں نہیں کرتا. اسی کے اوپر ہماری ساری جھگڑوں میں زندگی گزر رہی ہے. آپس میں ہی ہم سیٹل نہیں کر پا رہے کہ ہم میں سے کس کی مانی جائے گی, کس نہیں مانی جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے سے پری سیٹلڈ کی ہوئی ہے. تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے, اللہ کی ماننے کے لیول کے اوپر کب آئیں گے؟ شیخ صاحب کے پاس بھی آتے ہیں تو وہ آپس کے جھگڑے سلجھانے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے کچھ عرصے تک تو جھگڑے سلجھانے پڑتے ہیں, لیکن بھائی ایک بس ہونی چاہیے اس کی, ایک لمٹ ہونی چاہیے. تم سیٹل کر لو, سال گزر چکے ہیں, کئی سال گزر چکے ہیں آپس میں, اب یہ سیٹل کر لو کس کی مانی جائے گی. اللہ کی ماننے کے اوپر فیصلہ کر لو, اللہ تعالیٰ نے جس کی کہا ہے ماننے کے لیے, یا سیدھا سیدھا شیخ صاحب کی تو مان لو کم از کم. اگر جھگڑا لے کر کے آؤ تو ان کی مانو بھی تو کہیں صحیح کم از کم, نہ تو آپس میں سیٹ کرنا ہے کہ جی کس کی ماننی ہے, نہ شیخ صاحب کے پاس آنا ہے. تو وہاں پر بھی آپ اپنی منوانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں دراصل, کہ ان سے کہیے کہ یہ میری مانا کریں. تو اللہ کی ماننا جو کہ اصل مقصود تھا, دین کے اوپر چلنا, دین کے اندر گہرائی حاصل کرنا, یہ اس کے اوپر ہماری محنت کب شروع ہوگی؟ تو ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو اس کا حل سیدھا سیدھا یہی ہے کہ ہم منمانی چھوڑیں اور اپنی تربیت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے, جو نیک صحبتیں عطا فرمائی ہیں, جو محفلیں عطا فرمائی ہیں, جو مواقع علم حاصل کرنے کے عطا فرمائے ہیں, ان مواقع کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ دراصل ہماری مقصد زندگی کو پہچاننے میں ہماری مدد کرتے ہیں. یہ جو علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا فرمائے, تو ان علم حاصل کرنے سے ہمیں اپنے دین کی بھی سمجھ میں آئے گی, اور جس مقصد سے اصل میں ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے, اس دنیا کے اندر اصل مقصد ہے اس دین کے پیغام کو دنیا کے دوسرے لوگوں میں پہنچانا. یہ جو پہلی وحی ہے نا اقرا, اس وحی کی ایک تفسیر عوام کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتی ہے کہ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے پڑھنے کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول اور کالجوں کے اندر سب کو ڈالو, خود بھی جاؤ اور پڑھو بغیر کسی تفصیل کے, بغیر کسی ریسٹرکشن کے, تم بس پڑھو چاہے آگے کتنی خرافات کیوں نہ ہو, بس پڑھو. ہر قسم کی خرافات خود بھی پڑھتے ہیں اور ہر قسم کی خرافات اپنی اولادوں کو بھی پڑھاتے ہیں, اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی میری بچی تو بک پڑھ رہی ہے, جی میرا بچہ تو بک پڑھ رہا ہے, جی کتنی بکس پڑھ لی ہیں اس نے. سٹیک لیا لگایا ہوا ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگوں نے, اب تو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں. گھروں کے اندر بچوں کے کمروں کے اندر بکس کے سٹیکس لگے ہوتے تھے, اور خوش ہو رہے ہوتے تھے والدین, جی پڑھتے ہیں ہمارے بچے. وہ کیا پڑھتے ہیں یہ تو دیکھو, یہ نہیں دیکھتے کیا پڑھتے ہیں. جیسی خرافات ہوئی, جو کلچر ہوا, جو گناہ کی چیزیں ہوئی, جو بدعقیدی کی چیزیں ہوئی, جو اللہ رسول کے خلاف باتیں ہوئی, ہر چیز پڑھ رہا ہے بچہ. اور سکولوں کے اندر باقاعدہ لائبریری سسٹم کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہر بچے نے پڑھنا ہے. اور لائبریری میں کیا بھرا ہوا ہے کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کس قسم کی کتابیں بھری ہوئی ہیں, کون سی کتابیں بچہ جو ہے گھر لے کر کے آ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر کس کلچر کی چیزیں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کس بلیف سسٹم کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کیا وہ پروموٹ کر رہے ہیں. ایک کتاب اٹھا کر کے دیکھی کسی بچے کے پاس, تو اس کے اندر اٹ واز اے اسٹوری بک, لیکن اس اسٹوری بک کے اندر پورا جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ایک بچہ ہے جو کہ کسی کی نہیں مان کر کے چلتا, اور وہ اپنے ماں باپ کے خلاف بھی بری بری باتیں کر رہا ہے, اور اپنے ٹیچر کے خلاف بھی بری بری باتیں کر رہا ہے, اور ہر ایک کی زندگی اس نے اجیرن کی ہوئی ہے. وہ پوری کی پوری بک تھی جو کہ لائبریری کے اندر موجود تھی, اور وہ بچہ لائبریری سے وہی چیز لے کر کے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو پڑھنے سے اس کے ذہن کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی کیا؟ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اس کو یہ لائف سٹائل جو کہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اتنا غور سے انہماک سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نا برین کے اندر ہارڈ وائر ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ, اور جب یہی بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اب وہی لائف سٹائل اس کو پسند آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسی کو اس نے دیکھا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر, اسی کو اس نے جو ہے وہ سمجھا ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے سے. تو ہمیں تربیت کے اوپر زیادہ امفیسس کرنی ہے, اپنی تربیت کے اوپر, اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر, تاکہ وہ اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اور ہر چیز کے اندر ہم نے دین کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہو رہا ہے کہ نہیں, ہماری اولاد کا دین محفوظ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس نے ابھی ایک دو دن پہلے ہی بلکہ پڑھانی ہے ابھی, جس میں ایک صحابہ کے ساتھ صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اب وہاں پہ جب پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام ایک چڑیا کا گھونسلہ دیکھا انہوں نے, اس میں چڑیا نہیں تھی لیکن چڑیا کے بچے تھے, تو وہ اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر کے لے کر کے آ گئے. تھوڑی دیر میں وہ چڑیا بھی آ گئی اور وہ چڑیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اپنے پر پھیلا کر کے ایسے بیٹھ گئی کہ جیسا کہ اپنے بچوں کو مس کر رہی ہے, اپنے بچوں کو واپس لینا چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے تم میں سے اس چڑیا کو اپنے بچوں, اس کے بچوں کے بارے میں تکلیف میں ڈالا, جاؤ اس کے بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھ کر کے آؤ. اسی طریقے سے ایک اور اسی حدیث کا ایک دوسرا حصہ کہ ایک مقام پر چوٹیوں کا ایک بل نظر آیا, تو اس زمانے میں تھا یہ کہ بھئی جو چوٹیوں کا بل نظر آتا ہے اس کو جلا دیتے تھے, تو ان لوگوں نے بھی جلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر روک ٹوک فرمائی, نہیں, کس نے جلایا, جلانے کی اجازت نہیں ہے, جلانے کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. فوراً روک ٹوک فرمائی. اس کو کہتے ہیں تربیت, یہ کام تم کر سکتے ہو, یہ کام تم نہیں کر سکتے. چپ شاہ نہیں ہوتا کوئی, یا نہیں ہونا چاہیے چپ شاہ کہ جی میرے مرید تو ہیں کم از کم, چلو جو کرتے ہو کرو, ایز لانگ ایز یو آر مائی مرید چلتے رہو میرے ساتھ, تمہاری غلط کے اوپر میں تمہاری اصلاح نہیں کروں گا, تمہاری صحیح کے اوپر میں تمہیں شاباش بھی نہیں دوں گا. ہاں نہ روک ٹوک کچھ نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب مریدوں کا یہ حال ہو کہ وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, ان مریدوں کا یہ حال ہوتا ہے. لیکن جو صحیح شیخ ہوتے ہیں نا, ان کے ان مریدوں کے ساتھ جا کر کے دیکھیں, ان سے کبھی پوچھیں جو کہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کتنی ڈانٹ پڑتی ہے ان کو, کیسی ہیبت ہوتی ہے شیخ کی ان کے اوپر ہر وقت. آج کے دور کے اندر تو شیخ کو مرید کے سامنے بچھنا پڑتا ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کو اپنے سامنے بچھائیں. اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ مرید شیخ کے سامنے بچھے تاکہ شیخ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو مرید کو نہ کرنے کے لیے کہ تم یہ کیا غلط کام کر رہے ہو, روکو اس کو, مت کرو یہ غلط کام. دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لی ہوتی ہیں, پھر شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں اور شیخ صاحب ہمارے سامنے بچھنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ شیخ صاحب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ شخص ماننے والوں میں بن گیا تو جس طرح دنیا میں اس نے محنت کری ہے اسی طرح سے دین میں بھی محنت کرے گا. اس وجہ سے شیخ صاحب جھک رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی شیخ صاحب کی للہیت ہوتی ہے, دین کے ساتھ ان کی خیر, ان کی محبت ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے ڈگریوں والوں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں, ان کا عزت اکرام کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ شیخ صاحب کو ان کی جیب پہ نظر ہوتی ہے کہ جتنے ڈگری والے صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ڈاکٹرنی صاحب آئی ہیں, تو یہ کل کو پھر میری مدد کیا کریں گی, میرے پروجیکٹس کے اندر پیسے دیا کریں گی یا پیسے دیا کریں گے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی محنتیں کری ہیں, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت دی ہے, محنت کرنے کے ان کو شوق دیا ہے, تو ان کو کسی طریقے سے دین کے اوپر لے کر کے آ جاؤ اور ماننے والوں میں سے لے کر کے آ جاؤ تاکہ یہ اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کریں. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جھک نہیں گئے تھے, بچ نہیں گئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں تھیں ان سے دین کو فائدہ ہونا تھا, اور ہوا فائدہ کتنا. یہی معاملہ ہمارے مشائخ کا ہوتا ہے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جی ہم شیخ صاحب کو جھکتا ہوا دیکھیں, بچتا ہوا دیکھیں تو ہم جو ہے وہ اکڑنا شروع ہو جائیں. جی میرا تو کوئی مقام ہوگا جبھی تو شیخ صاحب میرے سامنے بچھ رہے ہیں, میں تو اللہ کے اولیاء میں سے ہو کر کے آیا ہوں, یہاں پر بن کر کے آیا ہوں شیخ صاحب کے پاس, جبھی شیخ صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کر رہے ہوتے ہمارا اکرام, بلکہ ہمارے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ ہمارا اکرام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے. ابھی ہم صرف ڈاکٹر ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور بس. تو ہم اپنی تربیت کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. اب یہ جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی, یہی دراصل ہماری زندگی ہے. اس کے لیے جتنے مواقع ہمیں مل رہے ہیں نا, ہم ان کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کریں, ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے, اپورچونیٹی سامنے آ گئی, اگر ہمارے سامنے, اب اس اپورچونیٹی کو ایکسپلوئٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے, یہ کوئی عالم صاحب, کوئی شیخ صاحب, ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپورچونیٹیز ہمیں بھیجیں, اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہوتا ہے. اور جب ان اپارچونیٹیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں نا, یا ہم ڈینائی کر دیتے ہیں, تو پھر یہ ناقدری کہلاتی ہے اپارچونیٹی کی, اور اس ناقدری کی پھر سزا ہوتی ہے, اس کی سزا ہوتی ہے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے جو کہ آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جتنی بڑی اپارچونیٹی آئے گی تو اس کی ناقدری کے اوپر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے, اتنی ہی بڑی سزا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کرنا یہ بھی ہماری چوائس نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور اس سے پھر جو ایکسپلائٹ کرتا ہے نا, تو جتنی بڑی اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے تو اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے والے کو پھر مقام بھی اسی کے حساب سے بڑا مل رہا ہوتا ہے. اس کو بھی پھر چھوٹا مقام نہیں مل رہا ہوتا, اس کو بڑا مقام مل رہا ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے, وقت کم ہے لیکن ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپرچونٹی, ان کو ماننے کی, ان کی صحبت اختیار کرنے کی اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو دی تھی. سب سے بڑی اپرچونٹی تھی اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے کبھی, سب سے بڑی اپرچونٹی تھی امت کے سامنے, یعنی نان انبیاء کے سامنے سب سے بڑی اپرچونٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی اپرچونٹی تھی. جس نے ان کو مان لیا, ان کی اپرچونٹی کو ایکسپلوئٹ کر لیا, یعنی اپنے حق میں ایکسپلوئٹ کر لیا, وہ صحابی کا درجہ پا گیا اور اس کو رضی اللہ عنہم و رضو عن کی سند مل گئی قرآن کے اندر. سب سے افضل ترین درجہ, جس درجے کو کوئی کبھی کراس نہیں کر سکتا. انبیاء علیہ السلام تو ایک الگ ہی کیٹیگری ہے نا, کوئی کراس نہیں کر سکتا اس درجے کو. لیکن جس نے اس بڑی اپرچونٹی کو اگنور کر دیا, ڈینائی کر دیا, چھوڑ دیا, اس کو سزا بھی سب سے بڑی ملی. وہ کافروں میں سے, مشرکوں میں سے بڑے ترین درجے کے ہوا. حتیٰ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دشمنی کری, ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا تھا. یعنی اس کو جو مقام ملا نا, برائی کا مقام, وہ اس فرعون سے بھی زیادہ بڑا والا مقام ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے رشتہ داروں میں سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپرچونٹی کو اگنور کر دیا, اس کو اسی کے حساب سے عذاب بھی ملا کہ قرآن کے اندر اس کے نام سے سورت نازل کی گئی. اور ساری زندگی, ساری یعنی دنیا جو ہے وہ اس کے نام کو پڑھتی رہے گی, اس کے عذاب کے تذکرے پڑھتی رہے گی اور اس کے اوپر لعنت ملامت کرتی رہے گی. ابو لہب, کیونکہ سب سے بڑی اپرچونٹی کو اس نے اگنور کیا تھا. تو اپرچونٹیز اللہ دیتے ہیں, ان اپرچونٹیز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اوپر توبہ کرنے کا ہمیں موقع دیا, دین کا علم حاصل کرنے کا ہمیں موقع دیا, دین کے علم کی تفصیلات سمجھنے کا ہمیں موقع دیا. اب ان کو ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے. یہی تو ہماری زندگی ہے. اس سے پہلے ہماری زندگی تھی کیا؟ کیا کیا زندگی تھی ہماری؟ نہ گناہ کا پتا تھا, نہ ثواب کا پتا تھا. ثواب بھی کر رہے ہوتے تھے تو ماں باپ کی طرف سے پریشر کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے, اور گناہوں سے بچنے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. دین کا علم حاصل کرنے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کیا کیا علم ہم نے حاصل کر لیا دنیا کے. تو ہمارے اکابرین جو ہے نا, اس اپرچونٹی کو اپنی کل زندگی سمجھا کرتے تھے. یہ جو توبہ والی زندگی ہوتی تھی, یہ شکر والی, دین والی زندگی, اللہ کی یاد والی زندگی, اسی کو اپنی کل زندگی سمجھتے تھے. اور اس کو اتنا زیادہ اس کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے, اس کو اتنا اہم سمجھا کرتے تھے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, سفید ریش بزرگ تھے, سفید بال ہو چکے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر 12 سال ہے. تو پوچھنے والا ہنسنے لگا کہ بابا جی کیا بہت جوان بننے کا شوق ہو رہا ہے؟ آپ کے تو بال سفید ہو چکے ہیں, آپ کی عمر 12 سال ہے. تو انہوں نے جواب دیا, بیٹا مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں اب تک صرف 12 سال ہوئے ہیں. تو میری نظر میں ان 12 سالوں سے پہلے والی زندگی وہ زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہے. وہ تو سراسر شرمندگی تھی. تو میری تو کل زندگی ہی 12 سال ہے جن میں میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کری ہے. اسی کو کس شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرمایا, میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو, میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو, بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی, بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی, جو کچھ ساتیں یادِ دلبر میں گزری,
وہی ساتھ ہیں میری زندگانی.
تو صحیح معنوں میں ہماری ساری زندگی شرمندگی تھی. جس زندگی میں ہم نے اللہ سے توبہ کری, نیکیوں کی طرف ہمارا دل راغب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی محبت کی چند باتیں سننے کا موقع ملا, یہی تو ہماری زندگی ہے. قیامت کے دن یہی اوقات, یہی سال ہمارے کام آئیں گے. جو تاجر پیشہ لوگ ہوتے ہیں, دکانوں میں بیٹھتے ہیں, تو وہ ہر دن اپنی دکان بند کرنے کے وقت اپنا ایک گوشوارہ بناتے ہیں, اکاؤنٹس کی ایک بک بناتے ہیں. اس گوشوارے کے اندر وہ اپنے نا سارے دن کے اکاؤنٹس نوٹ کرتے ہیں, اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ جی آج ہم نے منافع کمایا یا آج ہمیں نقصان ہوا. تو روزانہ کا گوشوارہ بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسی بات کے بارے میں کسی شاعر نے لکھا کہ میری زیست کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے, میری زیست کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے, تجھے نکال کے دیکھا تو بس خسارہ ہے. تو اے اللہ, تیری محبت ہی تو صرف وہ چیز ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ, تیرا ساتھ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم بندہ کہلانے کے قابل ہوئے, ورنہ تو ہم سراسر گندے ہیں. اے اللہ, تیرا یہ ساتھ اگر ہمارے پاس سے ہٹ جائے تو ہم تو جہنم کا ایندھن بننے کے سوا کچھ نہیں ہوں گے, ہماری حیثیت ہی کا کیا. تو اے اللہ, اپنے اس ساتھ سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, ہماری غلطیوں کی وجہ سے, ہماری ناقدیوں کی وجہ سے کبھی بھی اپنے اس ساتھ سے ہمیں محروم نہ کرنا. اے اللہ, ہم تجھ سے تیری بھی محبت مانگتے ہیں, جو تم سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ ہم ان کی بھی محبت مانگتے ہیں, اور اے اللہ جتنے اعمال تیری محبت تک پہنچا دینے والے ہیں اے اللہ ہم ان سب اعمال کی محبت مانگتے ہیں. اے اللہ, ہمیں کبھی بھی اپنی محبت سے محروم نہ کرنا, بلکہ اس محبت کے راستے کے اوپر ہمیں اور ترقی عطا فرما. اور اے اللہ, اپنے تمام گناہوں سے, اے اللہ اپنی دشمنیوں سے ہمیں دور ہٹا دے, اے اللہ ہمیں ان سے بچا دے. ہم بہت کمزور ہیں, ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے, لیکن اے اللہ آپ کے لیے ہمیں بچا دینا بہت آسان ہے. اے اللہ, آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں کبھی بھی اپنی مدد سے محروم نہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں, محبین میں شامل فرمائے, اپنی مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی کو اس مقصد کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اپنی من مرضی کی بات کرنے کے بجائے, اپنی مرضی چلانے کی بجائے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے, اس جھگڑے کے اندر اپنے موقف کے صحیح ہونے کے باوجود اپنے موقف سے درست بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, ہم سب کے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کی عاقبت کی حفاظت فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان رب الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مال سے جمال سے دنیا کی محبت کے فتنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ دل کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے محبین میں شامل فرما، اے اللہ بخشے بخشائے بندے مندیوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنی بندگی والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی چاہت والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم تو اپنی زندگی میں کتنے اعمال سے محروم ہو گئے، اے اللہ ہم نے اپنا بہت قیمتی وقت ضائع کر دیا، اے اللہ ہماری اولاد کا قیمتی وقت ضائع نہ فرما، اے اللہ ان کو ابھی سے اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی محبت والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی خشیت والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی دین کی سر بلندی کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما، اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نفس کا اپنے اختیار کے ساتھ تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنا استحضار عطا فرما، اے اللہ اپنا ساتھ عطا فرما، اپنی لقاء شوق عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں مان کر چلنے والوں میں بنا، اے اللہ ہمیں اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کی اطاعت سے محفوظ فرما، اے اللہ آپ کی اور اے اللہ جن کی آپ نے ماننے کا حکم فرمایا اپنے قرآن کے اندر، اے اللہ ان کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ سختی نہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں جو خیر کی بات تھی آپ کی طرف سے تھی، اے اللہ ہمارے مشائخ کی دعاؤں کی وجہ سے تھی، ہمارے والدین کی اساتذہ کرام کی دعاؤں کی توجہات کی وجہ سے تھی، اور اے اللہ جو بھی اس کے اندر غلط بات تھی خرابی تھی وہ ہماری طرف سے تھی، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی اس کو اے اللہ کسی کے بھی خلاف اس کو بطور حجت کے استعمال نہ فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو عزیز و اقارب دوست رشتہ فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پچھلے ہفتے میں ہماری ایک نانی محترمہ ان کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو اے اللہ ان کے لیے ان کے قبر کا اے اللہ نور بنا، اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے اولادوں کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مغرب کی نماز کے لیے اگر کچھ تعلیم اٹھا لیں قریب کے مسجد میں چلے جائیں، یہاں پر سفر بھی نہیں ہو سکتا.